بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں شراب ابتدائے اسلام میں اس کی اجازت تھی جوئے کی بھی مختلف شکلیں تھیں وہ بھی جائز تھی شراب مختلف مراحل سے گزر کر اس کی حرمت کا حکم آیا کہ اب حرام ہے اور اس کا ذکر بھی قرآن میں کہ شراب ناجائز ہے حرام ہے اور کوئی شخص اگر شراب کی حرمت کا انکار کرتا ہے کہ شراب حرام نہیں ہے تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے اور ایسے حکم کا انکار کرتا ہے جو قرآن سے ثابت ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا ایک ہے آدمی شراب کو شراب سمجھ کے اور حرام سمجھ کے پیتا ہے بہت بڑا گناہگار آدمی ہے اور ایک آدمی ہے جو شراب کو حلال سمجھ کے پیتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا ایک آدمی ہے نماز کو نماز سمجھ کے چھوڑتا ہے کہ اللہ کا فریضہ ہے چھوڑ دیا بہت بڑا گناہگار ہے اور ایک آدمی وہ کہتا ہے اسلام میں نماز کی اب گنجائش نہیں حالات بہت مصروفیت کے آگے ہیں معاشی بڑے مسائل ہیں اب اسلام میں نماز کی کیا ضرورت ہے تو مسلمان ہی نہیں رہتا تو حرام سمجھتا ہے لیکن پھر پیتا ہے تو ایسا جیسے پیشاب پیتا ہے حرام شراب ایسی حرام ہے جیسے پیشاب کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے گندے جیسے پیشاب کو بیچنا گناہ اس کے پیسے استعمال کرنا گناہ اس کی پیکنگ کرنا گناہ پیکنگ کے بعد اس کو کسی کے پاس لے کے جانا استعمال کرنی ہے وہ گناہ خود نہیں پیتا دوستوں کے پاس لے کے جاتا ہے وہ گناہ یہ ایسا حرام ہے کہ اس سے کئی لوگ اس حرام میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ ایسے جیسے شراب پیشاب بیچتا ہے اور یہ اس کا پینا ایسے جیسے پیشاب کا پینا ہے کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے گندے منہ کو لگ جائے منہ گندا اور اس کی حرمت پہ کوئی شخص انکار کرتا ہے کہ یہ حلال ہے تو مسلمان نہیں رہتا ام الخبائث اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گناہوں کی جڑ ہے گندگی ہے کوئی دوست آپ کا پیشاب پیتا ہو تو بتائیے دوستی باقی رہے گی اور وہی دوست اگر شراب پیے تو آپ کی دوستی تو باقی رہتی ہے اس لیے کہ آپ شراب کو پیشاب کی طرح گندا نہیں سمجھتے جس مجلس میں شراب پیشاب پی رہے ہوں سارے کیا خلاف چلے جائیں گے لیکن جس مجلس میں شراب پی جا رہی ہے آپ کہتے ہیں یار میں تو نہیں پیتا نا کوئی بات نہیں دوست خیال رکھنا پڑتا ہے چلے جاؤں کوئی بات نہیں میں تو نہیں پیتا تو شب پیشاب پینے والے ہوں تو کیا آپ چلے جائیں گے اس مجلس میں اسے دوستی رکھیں گے آپ کو تو بڑی گھن آئے گی نا گھن آئے گی اللہ ہمیں صحت مند ایمان نصیب فرما دے تو شرابی سے بھی آپ کو ایسی گھن آئے گی شراب سے بھی ایسی گھن آئے گی اللہ ہمیں صحت مند ایمان نصیب فرما دے اس سے بھی ایسی گھن آئے گی تو شراب کی حرمت مختلف مراحل میں آئی اور پھر قرآن کی ایک آیت ہے کہ رجس نجس ہے یہ نجس ہے اس کی حرمت کا تذکرہ نجس کے الفاظ کے ساتھ ہے کہ نجاست ہے پخانے کی طرح پیشاب کی طرح یہ ایک نجاست ہے گندی ہے حلال نہیں ہے
جی بھائی نکاح آ گیا ہے, آئے میں ذرا ان کا نکاح پڑھا دوں, اجازت ہے, آئے. آئے دولہا بلا لے دولہا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ شراب کی حرمت کا تذکرہ ہے کہ یہ پیشاب کی طرح گندی ہے. قرآن نے اسے کہا رجس, نجاست ہے, نجاست. کپڑوں پہ شراب لگ جائے کپڑے گندے, منہ کو لگ جائے منہ گندا, جو پی رہے وہ گندا, بیچنے والا گندا, بیچنے والا خریداری کرنے والا گندا. جیسے شراب آدمی پیشاب بیچتا ہے کتنا گندا آدمی ہوتا, ایسی شراب بیچنے والا بھی ایسے ہی گندا ہے جیسے پیشاب بیچ رہا ہے. تو مختلف مراحل میں جب اس میں حرمت آ گئی پھر یہ گندا ہو گیا پیشاب کی طرح, پھر اس میں گندگی آ گئی. تو اس کو حلال سمجھ کے پینا کفر ہے اور حرام سمجھ کے پھر پینا یہ حرام ہے. جیسے نماز چھوڑ دینا نماز فرض سمجھتے ہوئے بہت بڑا گناہ ہے, لیکن نماز چھوڑ دینا کہ اسلام میں نماز کی ضرورت ہی نہیں یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. تو آج ایسی مخلوق بھی ہے جو کہتی میاں اب تو شراب تھوڑی حرام ہے, اب تو اس میں بڑے صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے, اب تو اس کے اندر بڑی طبی لحاظ سے اور جسے کہیں کہ بہت ساری چیزوں سے گزر کر اس کو تیار کیا جاتا ہے, اب وہ گندگی تھوڑی ہوتی شراب میں. تو یہی مسئلہ اب خنزیر کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے تو بڑے اچھے اچھے فارم بنے ہوئے ہیں, وہاں بھی ان کی پرورش ہوتی ہے, اب وہ گندا تھوڑی رہا ہے. تو شراب کے بارے میں بتایا. جی بھائی آ گئے آپ کے لوگ, بلا لے بلا لے. فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر, لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. جوا اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا, ایک جوئے کی شکل یہ ہوتی تھی کہ اونٹ ذبح کرتے تھے پھر قرعے کے ذریعے اس کے حصے مقرر کرتے تھے کس کا قرعہ نکلتا, اور جو بالکل محروم ہو جاتا اس کو پورے اونٹ کے پیسے دینے پڑتے, اور پورے اونٹ کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. تو یہ بڑے فخر کی بات ہوتی تھی اس قسم کا جوا کہ غریبوں کی بڑی مدد ہو رہی ہے اور بڑی سخاوت ہے اس میں, کیونکہ ذاتی طور پہ کوئی استعمال نہیں کرتا تھا. اور جو اس میں شریک نہیں ہوتا تھا اسے غلامت کیا جاتی تھی, اس کے برے بھلا کہا جاتا تھا کہ کیوں شریک نہیں ہو رہا. تو اس کے کہتے ہیں یاسر, یاسر کہتے ہیں تقسیم کرنے والا, میسر اسی سے یاسر تقسیم کرنے والا. آگے تقسیم کرنے والا. تو آج تو جدید دنیا کے اندر جوئے کی بہت ساری شکلیں ہیں, ہمارے معاشرے میں رواج پا چکی ہیں, رائج ہیں اس وقت, تو سب حرام شکلیں. اس لیے کہ اس سے ایک تو تن آسانی کا مزاج بنتا ہے کہ شارٹ کٹ طریقے سے پیسہ کیسا آئے گا, اور دوسرا اس سے معاشرے کے اندر بہت سارا طبقہ محروم رہ جاتا, تو اس کی مذمت ہے. جی بھائی آ جائیں, دولہا آ جائے, دولہا آ جائے, فارم مجھے دے دیں. آئے تشریف لیں. محمد فاروق صاحب آپ نے بچی سے پوچھ لیا, مجھے اجازت ہے, تشریف رکھیں. ریاض خان صاحب ماشاءاللہ. بھائی محمد فہیم صاحب.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم.
بھائی محمد حسن، میں نے آپ کا نکاح وجیہ فیاض کے ساتھ بابا غلط جناب بھائی محمد فاروق صاحب، بشہد جناب بھائی ریاض خان صاحب، بھائی محمد فہیم خان صاحب، بھائی بس 1.5 لاکھ روپے کے آپ نے قبول کر لیا. ماشاءاللہ بھائی، اللہ بہت قبول فرما لے.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. یا ارحم الراحمین، اس نکاح کو اس گھرانے کے لیے باعث برکت بنا، اس جوڑے کے لیے اسے سکون کا ذریعہ بنا، باہمی محبتوں کا ذریعہ بنا، خوشیوں کا ذریعہ بنا، نیکی کے راستے پہ ایک دوسرے کا معاون بنا، مددگار بنا، حوصلہ افزائی کرنے والا بنا، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، اپنے فضل سے گناہوں کی گندگیوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، حاسدوں سے حفاظت فرما، شریروں سے محفوظ فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے مولا کریم اس خوشی کو ان کے بڑوں کے لیے ہمیشہ کے لیے راحت کا اور سکون کا ذریعہ بنا. اللہ اپنے فضل سے اس حلال کی برکت سے ان کے رزق میں، زندگی میں، صحت میں برکت عطا فرما. میاں بیوی کی زندگی میں باہمی اعتماد نصیب فرما، ہم آئینگی نصیب فرما، ایک دوسرے کے لیے مولا کریم اپنے فضل سے حقوق ادا کرنا آسان فرما. پیارے نبی اور پیارے نبی کی بیویوں میں جو محبت کی شکلیں تھیں، اس کا حصہ اس جوڑے کو بھی نصیب فرما. اپنے فضل سے تمام حاضرین کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. جی بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں عرض کر رہا تھا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. کوئی بات کوئی بات. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
تو یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. یہ ابتدائی اسلام، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت تک اس کے بارے میں رجس نہیں کہا تھا، وہ آگے سورہ مائدہ میں انشاءاللہ آئے گا، جس آیت سے شراب کی حرمت کا تذکرہ ہے اور شراب کے حرام ہونے کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے آیت تو یہ ہوئی کہ تم لوگ انگور سے اور کھجور سے سکر بناتے ہو، شراب بناتے ہو. پھر ایک جگہ آیا ولا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کی طرف مت جاؤ. پھر یہ آیت آئی اور پھر اس کے بعد شراب کی حرمت کا تذکرہ آیا. تو فرمایا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ آپ انہیں بتا دیں کہ ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہوا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں. پہلے بھی یہ سوال آیا تھا کیا خرچ کریں, وہاں پیش نظر یہ تھا کہ کہاں کہاں خرچ کریں, تو کہا والدین اقربین ذکر آیا تھا. یہاں یہ بات آگے آ رہی ہے کہ کتنا خرچ کریں, آگے کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کتنا خرچ کریں, سارا خرچ کر دیں, کچھ اپنے پاس نہ رکھیں, کتنا خرچ کر رکھیں. مدینہ منورہ میں ابتدا میں یہ بات تھی کہ جو ضرورت کا ہے وہ رکھو باقی سارا خرچ کر دو, اور ایسا کرنا واجب تھا ضروری تھا. اب ایسا نہیں ہے, اب ایسا یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دو, کوئی صدقہ خیرات کرتے رہا کرو, باقی اگر آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں بھی ہیں کوئی بات نہیں, استعمال کر سکتے ہو رکھ سکتے ہو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ضرور بتائی ہے کہ ایک سینے میں دل ہو تو اس دل میں صحت مند ایمان اور بخل دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یعنی مسلمان مومن بھی ہو اور بخیل بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا, ان دونوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہے. ہاں ایمان کمزور ہو جائے تو پھر بخیل بھی ہو جاتا ہے. ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سینے میں دل ہو اور اس دل میں ایمان صحت مند ہو تو وہاں بخل اور ایمان دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے, اور فرمایا ابداً کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اور کوئی بخیل آدمی تو سمجھ لے ایمان کا مزہ نہیں ہے اس کے, اس کو ایمان کا مزہ نصیب نہیں ہے, اور بخیل ایمان والا ہو بھی کیسے سکتا ہے. آپ اپنی قیمتی چیز لاکر میں نہیں رکھتے کیا, سب سے قیمتی چیز لاکر میں رکھتے ہیں نا, سبحان اللہ. تو ایمان والا تو بڑا دور اندیش ہوتا ہے, وہ اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لاکر میں رکھتا ہے, ہمیشہ محفوظ رہے گی, وہاں ضرورت پڑے گی تو نکال لوں گا, اس لیے کہ وہاں ضرورت زیادہ پڑے گی, اس لیے کہ زندگی کے رات دن وہاں زیادہ گزارنے, عمر لمبی وہاں پر, تو لاکر میں رکھ دیتے تھے. تو اگر ایمان ایسا ہو تو پھر کہاں آدمی بخیل ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ کے وعدے ہیں قرآن میں کہ اگر آپ اپنا معاش اور اپنا رزق بڑھانا چاہیں تو اس کا ایک راستہ یقینی ہے. اگر آپ اپنا رزق بڑھانا چاہیں, اپنا معاش اچھا کرنا چاہیں تو اس کا ایک راستہ یقینی ہے. آپ کہیں گے ایک برانچ اور کھول لیں, ایک اسکول اور کھول لیں, کسی ایسے اسکول میں چلے جائیں جہاں فیس پیسہ زیادہ ملتا ہو, ہو سکتا ہے آپ کا رزق نہ بڑھے, چوکیداری بڑھ جائے, خواری بڑھ جائے. لیکن ایک رزق کا راستہ ایسا اللہ نے بتایا کہ جہاں رزق کا بڑھنا یقینی ہے, وہ کیا, وَيُرْبِ الصَّدَقَات, فرمایا جو صدقات اس کا رزق بڑھا دیتا ہے. اب یہ بات اللہ کہہ رہے نا, اور رزق کے خزانے اس کے پاس ہیں اور دینا اس نے, اور نسخہ بھی وہ بتا رہا ہے, تو بتائیے اس سے زیادہ یقینی کوئی نسخہ ہو سکتا ہے. لیکن یقین کی بات ہے, تو اس لیے صحت مند ایمان والا اس کے ساتھ بخل جمع نہیں ہوتا, بخل جمع نہیں ہوتا. پہلے تو مسلمان تہائی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے, تہائی بچوں کے لیے, ایک حصہ بچوں کے لیے, ایک حصہ اپنے کاروبار میں لگایا کرتے تھے, 35% اللہ کے راستے میں, 35% اپنے لیے, 35% دیگر چیزوں کے, مطلب 33% ہوا کرتا تھا. لیکن پھر گرتی گئے معیار, 20% لوگوں نے نکالنا شروع کر دیا, پھر 10% نکال دے دیا, پھر کچھ کچھ نصیبوں نے اپنی آمدنی کا ہر مہینے کا 5% نکالنا شروع کر دیا, اور اب تو زکات بھی بڑی مشکل سے نکلتی, زکات بھی بڑی مشکل سے نکلتی. وہ بھی دیکھتا ہے کہ وہاں زکات دو جہاں کچھ طرح اخبار میں تصویر بھی آ جائے, کچھ واہ واہ بھی ہو جائے, کچھ شہرت بھی ہو جائے, ہاں کچھ نام بھی ہو جائے, اس کا ریٹرن بھی آ جائے دنیا ہی میں. حالانکہ اللہ بھی کہتا ریٹرن ملے گا, تو بخل آ گیا, بخل آ گیا. اور جب بخل آتا ہے نا تو پھر سارے گھروں میں جھگڑے مال کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب تک مسلمان ایمان والا تھا نا تو مال کی وجہ سے ان کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے, اب سارے جھگڑے ہوتے ہیں مال کی وجہ سے, اس لیے کہ بخیل جو بہت ہو گیا, بہت بخیل ہو, اب سارے جھگڑے یہی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ہر امت کا ایک خاص فتنہ ہوگا, خاص فتنہ. میری امت کا خاص فتنہ مال ہے, مال, وہ فتنہ تو امتی المال, میری امت کا خاص فتنہ مال ہے, بڑا امتحان ہے. تو بہرحال یہاں تو صحابہ پوچھ رہا ہے کتنا خرچ کریں, اس لیے کہ وہاں تو مزاج ہی تھا خرچ کرنے کا. فما قل الاف, جو زائد ہو, اس کا ایک ترجمہ تو جو زائد ہو, اور ایک ترجمہ یہ بھی جو آسانی سے ہو. آسانی سے مطلب یہ ہے کہ بعد میں تمہیں پھر پریشانی نہ ہو کہ یار نہ خرچ کرتا تو اچھا تھا, اس لیے کہ میرے بچوں کو بھی ضرورت پڑ گئی ہے, مجھے بڑی ضرورت پڑ گئی ہے. خرچ کرنے کے بعد تمہیں کہیں پریشانی نہ ہو. قل الاف, جو زائد ہو, پہلے ان کا خیال رکھ, یہ جائز کی بات ہے. ورنہ اگر دل مضبوط ہو تو صحابہ نے تو یہ بھی کیا, خود بھوکے رہے اور دوسروں کو کھلایا ہے, خود ضرورت مند رہے دوسروں کی مدد کی. لیکن یہ جائز بتایا کہ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ اپنی ضروریات کا خیال رکھو, اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو, اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالو, پھر جو زائد بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, خرچ کر دو. ٹھیک ہے نا, تو خرچ کرنے کا مزاج ہو. قل الاف, فرما جو تمہاری زائد ہو اسے کرو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. فی دنیا والآخرہ, دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی. ویسألونک عن الیتاما, لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یتیموں کے بارے میں ایک عام طور پہ کوتاہی ہوتی تھی کہ جو اس یتیم کا سرپرست ہوتا وہ یتیم کا مال بھی ناجائز طور پہ استعمال کرتا. پھر قرآن کی قید آ گئی کہ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہے. اب صحابہ میں بہت زیادہ احتیاط بڑھ گئی اور مشکل ہو گئی کہ یتیم گھر میں ہے, اس کے لیے الگ پک رہا ہے, اس کی چیز رہ گئی, اب وہ کھا بھی نہیں سکتا, کوئی اور بھی استعمال نہیں کر سکتا, کسی کو صدقہ بھی نہیں کر سکتے, اس سے یتیم کا مال ضائع ہونے لگا, نقصان بڑھ گیا. تو قرآن نے اصلاح فرما دی کہ دیکھو بھائی, یتیم کے معاملے میں ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھو, جس میں یتیم کی مصلحت ہو وہ کرو, اس کی مصلحت کا خیال رکھو کہ اس کا مال بہتر طریقے سے کیسے محفوظ ہو سکتا ہے اور اس کا مال بہتر طریقے سے کیسے استعمال ہو سکتا ہے. بس اس کی مصلحت کا خیال رکھو, خود اپنے آپ کو تنگی میں ڈالو نہ ڈالو, مشکل میں ڈالو نہ ڈالو, اس کا مال ضائع بھی نہ کرو اور اس کی مصلحت کا خیال رکھو. اگر تمہارے ساتھ رہنے میں, ساتھ پکانے میں, ساتھ خرچ کرنے میں اس کی مصلحت ہے, اس کا مال محفوظ ہوتا ہے, اس کا فائدہ زیادہ ہے, یہ کر لو. تو یہ اصول بتا دیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ, کہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے ان کی بھلائی چاہنا نیک کام, بس ان کی بھلائی چاہو, بس جس میں ان کا مصلحت ہو ویسے اس کا مال میں تصرف کرو, استعمال کرو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کوئی حرج نہیں ہے, بس مصلحت کا خیال رکھو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ, اور تمہارے بھائی ہیں, اللہ خوب جانتا ہے کون معاملات بگاڑنے والا ہے, کون سنوارنے والا ہے, وہ تو تمہاری نیتوں سے اور تمہارے حالات سے خوب واقف ہے. اگر تم مصلحت کا خیال رکھ رہے ہو اور کبھی کوتاہی ہو جائے تو اللہ مہربان ہے, اس لیے کہ تمہارا جذبہ تو اس کا مال کھانے کا نہیں تھا اور بری نیت سے تم نے ان کو اپنا مال اپنے ساتھ نہیں ملایا. واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم, اگر اللہ چاہتا تم مشکل میں تمہیں مشکل میں ڈال دیتا, یقیناً اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی کامل ہے, حکمت بھی کامل ہے. پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ میاں اس کا پانا الگ پکاؤ, اس کا پینا الگ پکاؤ, اس کی ہر چیز الگ کر دو, پھر بڑی مشکل ہو جاتی اور یہ آپ کے لیے بڑا بوجھ بن جاتا. ولا تنکحوا المشرکات حتى يؤمن, مشرق عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں. ابتدائی اسلام میں مسلمان کافر کے درمیان نکاح جائز تھا, اور پہلی شریعتوں کے اندر بھی یہ نکاح جائز چلا آ رہا تھا. نوح کی بیوی مسلمان نہیں تھی, لوط کی بیوی مسلمان نہیں تھی, فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی, تو پہلی امتوں کے اندر بھی یہ بات چل رہی تھی. ابتدائی اسلام کے اندر بھی ایسا تھا کہ مسلمان کافر سے, کافر مسلمان سے, لڑکا مسلمان بچی کافر, کا بچی کافر بچی مسلمان, مرد کافر, نکاح جائز. ابتدائی اسلام میں کافروں سے مشرکوں سے نکاح جائز, لیکن جب مدینہ منورہ آئے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو اب وہ حکم منسوخ ہو گیا, اب ایجاد ختم ہو گئی. اب صرف مسلمان مسلمان سے شادی کر سکتا ہے, مسلمان بچی مسلمان مرد سے شادی کر سکتی ہے, مسلمان مرد مسلمان بچی سے شادی کر سکتا ہے, اب غیر مشرک سے اور کافر سے اب نکاح جائز نہیں. ابتدا اسلام اس کی جائز, اس آیت کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی. البتہ ایک بات اور ہے, یہاں عام طور پہ قرآن میں جہاں مشرک اور کافر کا ذکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتے ہیں جو اہل کتاب نہیں ہوتے. اہل کتاب کا حکم الگ ہے. اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ اہل کتاب جیسے عیسائی ہیں, جیسے یہودی ہیں, آج کے نہیں, آج کے نہیں. اگر آج کا یہودی بھی انہی عقائد پر ہو جو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے عقائد حضور کے زمانے کے اندر تھے تو پھر یہ ایسی اہل کتاب ہے, کیونکہ وہ یہودی اور وہ عیسائی توحید کے قائل تھے, وہ اللہ کو مانتے تھے, لیکن وہ اپنے آپ سے شرک ضرور کرتے تھے, لیکن وہ اپنے آپ کو مشرک سمجھتے نہیں تھے, وہ اپنی تعبیر ایسی غلط کرتے تھے. تھے وہ مشرک لیکن وہ اپنے خیال میں اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے تھے, موحد کہتے تھے. ایک تو یہ بات تھی, دوسرا وہ نبی کی رسالت کی بھی قائل تھے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رسول مانتے تھے. اسی طرح وہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے, تورات پر بھی ایمان رکھتے تھے, انجیل پر بھی ایمان رکھتے تھے. اسی طرح وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, اس پر بھی ایمان رکھتے تھے. اگر کوئی ایسا اہل کتاب ہے, اگرچہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے, عیسائی اور یہودی عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, لیکن یہ جو میں نے آپ کو عقائد بتائے جو عقائد مسلمانوں کی طرح ہیں باقی, اگر ایسا کوئی آج یہودی اور عیسائی ہے تو وہ بھی اہل کتاب ہے. اور ایسے اہل کتاب کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ نکاح کرنا مسلمان کے لیے جائز ہے, لیکن عموماً آج دنیا میں جو عیسائی سیاسی طور پہ عیسائی اپنے آپ کو کہتا ہے یا سیاسی طور پہ اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے, وہ عام طور پہ آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا, اور وہ عام طور پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا قائل نہیں ہے, اور وہ عام طور پہ آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا. الا بال بہت کم ایسے ہیں جو عیسائی اور یہودی اپنے ان نظریات پر موجود ہیں, وہ اہل کتاب ہے. تو ان اہل کتاب کے لیے الگ حکم ہے کہ نکاح کرنا جائز ہے, صرف جائز ہے, ایسا نہیں کہ آپ اسی کا انتخاب شروع کر دیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے اندر بھی اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو نیک عورت کو دیکھو, نیک مرد کو دیکھو, چاہے جائے کہ وہ عیسائی ہو اور یہودی ہو, ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کے اندر بھی یہ تعلیم ہے, ترغیب ہے کہ وہ, لیکن بشرطیہ کہ وہ عیسائی ہو. اب میں نے عیسائی نہیں, اب لا مذہب ہے, اب دہریت ہے, خدا کو ہی نہیں مانتے, خدا کو نہیں مانتے, اور مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان نہیں ہے, اسے قائل ہی نہیں ہے. دیکھیے ذرا, لیکن یہاں جو مشرکات کا تذکرہ ہے میں نے عرض کیا, یہ وہ مشرک ہیں جو مشرک تھے, یعنی رسالت کے منکر تھے, توحید کے منکر تھے, ٹھیک ہے نا, بت پرست تھے, ٹھیک ہے, اور جسے کہیں کہ آگ کی پوجا کرتے تھے یا بتوں کی پوجا کرتے تھے, مکہ کے مشرک تھے, اور آج دنیا کے اندر ایسے بہت سارے مشرک موجود ہیں اور کافر موجود ہیں. تو ان کے ساتھ نکاح کرنا, جیسے آپ ہندو کے ساتھ سمجھ لیں, سکھ کے ساتھ سمجھ لیں, ٹھیک ہے نا, ایسی دنیا کے اندر بہت بڑی تعداد جو سیاسی طور پہ آج عیسائی اور یہودی ہے, حقیقت میں وہ عیسائی یہودی نہیں, لا مذہب ہیں, لا مذہب ہیں اور دہریت ہے ان میں, جسے کہیں کہ وہ دہریت میں مبتلا ہیں, ان کے ساتھ نکاح کرنا کسی مسلمان کے لیے, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, وہ جائز نہیں ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتى يؤمنوا, اور مشرق عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم, یقینا ایک مومن باندھی کسی بھی مشرق عورت سے بہتر ہے, خواہ وہ مشرق عورت تمہیں پسند آ رہی ہو. اس کے مقابلے میں ایک مسلمان, چونکہ اس کے پاس ایمان کا جوہر ہے, وہ کافر خوبصورتی سے ہزار درجے بہتر. ولا تنکحوا المشرکات حتى يؤمنوا, اور اسی طرح اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم, جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے, اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے, خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو. اولئک یدعون الی النار, یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ, جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں. ویبین آیاتی للناس لعلہم یتذکرون, اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے صاف سامنے سامنے صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اگلی بات ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, یہاں بھی افراد تفریق تھی, عیسائیوں کے ہاں کچھ اور انداز تھا, یہودیوں کے ہاں کچھ اور انداز تھا. مدینہ منورہ میں تھے, وہاں یہودی اہل علم سمجھے جاتے تھے, تو جو عورتوں کے اندر ماہواری کے دن آتے ہیں, ایک صحت مند عورت کو ہر ماہ میں ماہواری آتی ہے, ایک صحت مند عورت کو ہر ماہ میں ماہواری آتی ہے, اس لیے اس کو کہتے ہوئے ماہواری ہے, ہر ماہ میں ایک خون آتا ہے, اور یہ تین دن سے لے کر دس دن تک ہے, تین دن سے کم نہیں ہوتا, دس دن سے اوپر نہیں ہوتا, سات دن بھی ہو سکتا ہے, چھ دن بھی ہو سکتا ہے, پانچ دن بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہر صحت مند عورت کو یہ ماہواری کا خون آتا ہے. تو یہ جو خون ہے, اس معاملے میں ایک طرز عمل یہودیوں کا تھا, اور وہ طرز عمل یہ تھا کہ جب عورت اس حالت میں ہوتی تو اسے کمرے میں الگ کر دیتے تھے, اس کا کھانا الگ, اس کا پینا الگ, اس کا رہنا اور الگ, اس کا اٹھنا بیٹھنا الگ, بالکل بائیکاٹ. اور ایک طرز عمل عیسائیوں کا تھا کہ اس حال کے اندر بھی مرد وظیفہ زوجیت سے باز نہیں آتا تھا, اور وظیفہ زوجیت کیا کرتا تھا, اتنا قرب ہو جایا کرتا تھا. تو آپ سے پوچھا گیا, رسول اللہ اسلام اس بارے میں ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے اور ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو اس کے بارے میں بتایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, یہاں ایک لفظ ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ, عورتوں سے الگ رہو. پھر احادیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ وظیفہ زوجیت سے الگ رہو, بس. باقی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز عمل تھا وہ پھر اس آیت کی تشریح ہے, اور وہ طرز عمل یہ تھا, عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب میں اس مخصوص دنوں کے اندر ہوتے تو میری دل جوئی کے لیے بس اوقات پانی پیتے اور مجھ سے کہتے کہ عائشہ یہیں لب لگا کے پانی پیو جہاں میں نے لب لگایا, اور کبھی میں پانی پیتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ سے پانی پیتے اور امت کو سبق دیا کہ عورت اس حال میں اس کا لعاب ناپاک نہیں ہوتا, اس کا کھانے پینا اس کے ساتھ شامل رہنا یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی, یہاں تک کہ ایک ہڈی گوشت والی ہوتی میں تھوڑا سا کھا لیتی پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتی, آپ اس کو کھا لیا کرتے تھے, آپ کے ساتھ کھایا کرتے تھے. اور بوسا کنار محبت کا اظہار جو ہے میاں بیوی کے درمیان, وہ بھی اس حال کے اندر اس کی اجازت تھی, اور وہ بھی کوئی اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا. البتہ ناف سے لے کر, ناف سے لے کر اور جو ہے گھٹنے ہیں, اس جگہ سے احتیاط کی بات بتائی, کیونکہ اگر زہر اگر اس جگہ کو آدمی استعمال کرتا ہے تو بس اوقات خطرہ ہے کہ آدمی صبر نہ کر پائے اور کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے, تو اس جگہ سے اندرن بارے میں فرمایا کہ احتیاط کی جائے. باقی اپنا زوجی تعلق, باقی جسے کہیں کہ اپنی محبت کا اظہار جسم کے کسی اور حصے کے اندر آدمی اس کا اظہار کر سکتا ہے, اس ماہواری کے وقت بھی اور ان ماہواری کے دنوں کے اندر بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی گناہ کی بات نہیں. تو عیسائیوں کا راستہ وہ بھی غلط ہے کہ وہ اس موقع پہ وظیفہ زوجیت کیا کرتے تھے ان موقع میں اور احتیاط نہیں کرتے تھے, اور یہودیوں کا طرز عمل بھی غلط تھا کہ ان دنوں کے اندر عورت کو بالکل اپنے سے دور کر دیتے اور اس کا سب کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا مردوں سے الگ ہو جاتا, تو وہ اس کی بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. تو ویسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض, لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء في المحیض, لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو. میں نے عرض کیا الگ رہو, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی زندگی اس کی وضاحت کیا کرتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی علیحدگی اختیار کی اور اس علیحدگی سے مراد کیا ہے, اور وہ اس بات پر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وظیفہ وزوجیت نہیں ہے اور باقی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہے, کھائے پیے, اٹھے بیٹھے, بوسو کنار, یہ سب کچھ کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, ان سے قربت نہ کرو, اور قربت سے مراد وہی وظیفہ زوجیت ہے, اور ان سے قربت نہ کرو یہ مطلب نہیں کہ ان کو اپنے پاس آنے ہی نہ دو یا تم ان کے ساتھ جاؤ قریب جاؤ ہی نہیں, ایسا مراد نہیں ہے. ولا تقربوهن حتى يطهرن, اور ان سے قربت نہ کرو. اس لیے ہم آپ سے بار بار عرض کرتے ہیں کہ قرآن کی تشریح, قرآن کی تفسیر, قرآن کی تفصیل, قرآن کی وضاحت نبی کی زندگی کے بغیر ممکن نہیں. ٹھیک ہے نا, اگر صرف عربی جان لو تو پھر تو ترجمہ یہ بنے گا کہ آپ اس سے قریب نہ جاؤ, تو کیا کہاں جاؤ گے؟ تو لیکن نبی کی زندگی بنائی گی نا, ٹھیک ہے نا, نبی کی زندگی کے بغیر نہیں. اس لیے عام طور پہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی احادیث اور نبی کی زندگی کو قرآن سمجھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے, وہ گمراہ لوگ ہیں, وہ گمراہ لوگ ہیں, اور پھر قرآن سے اپنا من پسند مطلب نکال کر لوگوں گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں. اور بعض تو ایسے بد نصیب ہیں کہ اس موضوع پہ اس قدر غلو کرتے ہیں کہ پورے احادیث کے ذخیرے کے بارے میں لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے, اور ان کا نعرہ کیا ہوتا ہے, بس ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے, اور چونکہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے, تو یہ گمراہ لوگ ہیں. اس لیے کہ قرآن پہ عمل ممکن نہیں ہے جب تک کہ احادیث نہ ہو, اور ہمارا ایمان ہے جس طریقے سے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی قیامت تک احادیث بھی محفوظ ہیں, اور اس اس لیے کہ اگر وہ محفوظ نہ ہو تو قرآن پر عمل کرنا ناممکن ہے, اور جب ناممکن ہے تو اللہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس پہ تم عمل کرو, ایک چیز امکان میں بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا ایمان ہے قرآن بھی قیامت تک محفوظ ہے اور احادیث بھی قیامت تک محفوظ ہے, اور ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنی ذمہ لی, دونوں کی, جہاں اللہ یہ کہتا ہے نا کہ وَإِنَّا لَوْ لَحَافِظُونَ, ہم قرآن کی حفاظت کریں گے, وہاں حفاظت صرف الفاظ کی نہیں ہے, قرآن کی معنی اور مفہوم کی بھی ہے, اور معنی اور مفہوم حدیث کا نام ہے, اس کے بغیر قرآن کے معنی وہ متعین نہیں ہو سکتے, قرآن کا مفہوم واضح نہیں ہو سکتا, اور یہ حفاظت اللہ نے لی, اور وہ ہمیں کھلی آنکھوں سے یہ نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر ایسے افراد پیدا فرمائے جنہوں نے احادیث کی ایسی خدمت کی کہ پہلی امتوں میں اس کی مثال نہیں ملتی, اس کی مثال نہیں ملتی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے, لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو. ولا تقربوهن حتى يطهرن, جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں, اور ان سے قربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک ہو جائیں. اب پاک ہو جانے کا کیا معیار ہے, یہ اس کے 10 دن کی ماہواری ہے تو جیسی 10 دن پورے ہو گئے ظاہری بات ہے غسل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, تب بھی آدمی اس کے قریب جا سکتا ہے، تب بھی اسے قریب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، پاک ہو گئی. لیکن اگر 10 دن سے پہلے آ گیا تو پھر اتنا وقت ہے کہ اس پر کوئی نماز واجب ہو جائے، نماز کا وقت داخل ہو گیا، نماز واجب ہو گئی. ہاں تو یہ ایک صورت ہے، اور اس صورت میں پھر وہ جب غسل کر لیتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں جب اس کے دن عام طور پہ 10 دن نہیں ہیں اور اس کے دن 5 ہیں 6 دن ہیں تو ہو سکتا ہے پھر آ جائے، تو پھر اتنا وقت کا انتظار کر لیا جائے کہ وہ نماز کا وقت داخل ہو جائے، اس وقت تک خون نہ آئے اور پھر وہ غسل کر لے تو ٹھیک ہے. حتی یتھر فاذا تطہرن فاتوهن من حیث امرکم اللہ، ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. فاتوهن من حیث امرکم اللہ، جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف سے کثرت سے رجوع کرتے ہیں، اور اس سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہتے ہیں. جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، وظیفہ زوجیت کا ہمارے شریعت میں مخصوص طریقہ ہے، اور مخصوص جسے کہیں کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے ہماری شریعت نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے، اور پیچھے کے حصے سے ظاہر اس کو منع فرمایا ہے اور اس کو برا سمجھا ہے، تو جیسے شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے اس کے مطابق آدمی وظیفہ زوجیت ادا کرے، اس کا تذکرہ ہے. اور پھر کسی سے غلطی ہو گئی اور توبہ کر لی تو توبہ کرنے والوں سے بھی اللہ بڑی محبت فرماتے ہیں، اور صاف ستھرا رہنے والے ان گندگیوں کے موقع پہ تھوڑا سا احتیاط کر لینا، صبر کر لینا، اور جسے کہیں کہ یہ متطہرین میں سے ہے تو اس کا اہتمام کرے. اور اسی طرح وہ شخص بھی متطہرین میں داخل ہے جو پیشاب کے قطروں سے بچنے کی بہت حفاظت کرتا ہے، اور ہر وقت باوضو رہنے اور صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. پیشاب کے قطروں سے، عام طور پہ لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں تو ان کے جسم پہ پیشاب کے قطر گندے لوگ ہیں، گندے لوگ، ٹھیک ہے نا. اور اب تو چونکہ مسانے بہت کمزور ہیں تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ آدمی ٹشو استعمال کرے، اور جب تک اچھی طریقے سے یقین نہ ہو جائے کہ اب اس کے قطرے آنا بند ہو گئے، اس وقت تک پھر پانی استعمال نہ کرے، اس کے بعد پھر پانی استعمال کرے. پہلے لوگ ڈیرا استعمال کرتے تھے، ظاہر ہے آج کل کے دور کے اندر یہ چیزیں مشکل ہیں شہروں کے اندر، ورنہ اللہ نے اس کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اندر سے وہ جذب کر لیا کرتا تھا، قطرے جذب کر لیا کرتا، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال قطروں سے اور گندگی سے اپنے جسم کو بچانا اور جسم کے حصے کو بچانا یہ پسندیدہ ہے ہمارے شریعت کے اندر. اور گندا رہنا، آپ مغرب میں جائیں گے اوپر تو بڑے وہ اچھے اچھے کیا لگاتے ہیں، وہ ہاں پرفیوم لگا رہے تھے، اندر گندے ہوتے ہیں. ہاں کئی کئی دن نہ جرابت سے نہاتے، نہانا بھی نہیں ملتی، اور نہ ہی انہیں جو ہے وہ پانی استعمال کرنے کی انہیں موقع ملتا ہے، اندر سے گندے اور پرفیوم بڑے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اوپر سے. ہاں اور ان کے اندر پھر ایک وقت آتا ہے گند کھانے کی وجہ سے اور گندا رہنے کی وجہ سے ان کے جلد سے بھی بدبو آنے لگتی ہے، گند کھانے کی وجہ سے اور گندے رہنے کی وجہ سے ان کے جلد کے اندر سے بھی بدبو آنے لگ جاتی ہے. اور سبحان اللہ، جو نظافت اور طہارت کا نقشہ مسلمانوں کے پاس ہے اور اسلام کے پاس ہے اور شریعت کے پاس ہے، دنیا میں اس کی ہوا بھی نہیں لگی، ایسا خوبصورت دین ہے. لیکن اللہ کرے ہم مسلمانوں کو اللہ اس کی توفیق نصیب فرما دے، ورنہ مسلمانوں کے گلیاں گھر چیزیں اتنی کچرے پڑ گئی. حالانکہ دین نظافت کا نام ہے اور دین صاف ستھرا رہنے کا نام ہے، جو اس امت کا خاص شعار تھا، لیکن اب اس کو بھی مسلمان چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم، لہذا اپنے کھیتیوں میں جہاں سے جاؤ چاہو جاؤ. اناشیتم، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے اپنے اچھے عمل آگے بھیجو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یقین رکھو تم اس سے جا کر ملنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو. یہ بھی ازواجی زندگی کے متعلق ہے اور میاں بیوی کا تعلق ہے، اور میاں بیوی کے تعلق سے ظاہر ہے ایک تو بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارے, اور دوسرا پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اولاد نصیب فرما دے, اللہ اولاد نصیب فرما دے. ہاں یہ بھی پیش نظر ہوتا ہے, اس لیے کہ ہر پیغمبر نے اور اللہ کے ہر پیارے نے اللہ سے اولاد مانگی اور یوں کہا ہے اے اللہ اولاد دے, اور ساتھ کہا ہے اے اللہ اولاد دے اور نیک دے. ہاں تو اولاد کی خواہش ایک فطرتی چیز ہے, جب تک انسان فطرت پہ تو یہ خواہش ہوتی ہے, اور جب فطرت نہ رہتی تو کہتے ہیں ہم میاں بیوی اچھے ہیں, اور پھر زیادہ ترقی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم الگ الگ ہی اچھے ہیں. پہلے کہتے تھے اولاد ہونی چاہیے تھی, اب کہتے ہیں نہیں میاں بیوی اچھے ہیں. اب بچے ذرا بعد میں دیکھیں گے یار, اب اس کی ترقی ہو گئی, اب کہتے ہیں الگ الگ ہی ٹھیک ہے, اب شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ فطرتیں خراب ہو گئی. اور جب تک آدمی فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا, ظاہر ہے وہ ازواج تعلق کا بھی محتاج اور اس کو بھی ضرورت محسوس کرتا ہے, اور اولاد بھی اس کی خواہش ہوتی ہے, اولاد بھی اس کی خواہش ہوتی ہے. اور پھر ظاہر ہے اولاد بڑا سرمایہ ہے, اگر یہ اس کو آدمی تربیت کر لے تو بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اور بہت بڑا آخرت کا ذخیرہ ہے ٹھیک ہے نا. تو اولاد بھی مقصود ہوتی ہے, پاکیزہ اور پاک دامن رہنا اور اولاد, یہ دونوں عام طور پہ یہ چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں. تو جیسے آدمی بیج ڈالتا ہے کھیتیوں میں اور پھر اس کا پھل لیتا ہے, اسی طرح آدمی اولاد کی تلاش میں اور یہ ازواجی رشتہ اس کو قائم کرتا ہے. تو فرمایا نساء حکم حرص لکم فاتو حرصکم ان شئتم, اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خاص طور پہ اس میں اس بات کی طرف تعلیم ہے کہ میاں بیوی کا یہ جو ملاپ ہے نا, یہ صرف لذت حاصل کرنے کے مقصد سے نہ ہو, صرف لذت حاصل کرنے کے مقصد سے نہ ہو بلکہ اس سے انسانی نسل کی بڑھوتری کا ذریعہ مقصود ہو, انسانی. آج دنیا میں نے ایک دن رپورٹ پڑھی کہ دنیا میں دنیا ختم ہونے والی ہے, تو جب میں نے اس کی تفصیل پڑھی تو ساری تفصیل وہ ہے جو آج دنیا غیر فطرتی زندگی گزار رہی ہے. کہنا دنیا ختم ہو رہی ہے, کہا کیوں, کہا اس لیے ختم ہو رہی ہے کہ آج میاں بیوی ہے رہتے ہیں بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے, مرد عورت رہتے ہیں شادی نہیں کرنا چاہتے. ظاہر ہے جب نسل ہی نہیں بڑھے گی تو پھر کیا ہوگا, بوڑھے رہ جائیں گے. اس لیے مغرب میں آج مشینیں ہیں اور ان مشینوں کو چلانے کے لیے ان کے پاس نوجوان نہیں ہے. اب وہ اعلان کرتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جو بچہ پیدا کرے گا اس کو مانا اتنا وظیفہ ملے گا, اور ہمیں سبق پڑھاتے ہیں کہ ابھی ہمیں یہ دو ہی بچے اچھے, کبھی کہتے ہیں ایک ہی بچہ اچھا. ہاں یہ ضروری ہے کہ جب اولاد پیدا کرو پھر ان کی کفالت کا بھی خیال رکھو, ان کی تربیت کا بھی خیال رکھو, ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھو. اس لیے کہ کسی قوم کے پاس نوجوان ہو اور اولاد ہو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے, لیکن اگر اس کی آپ نے تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کیا یہ سب سے بڑا وبال بن جائے گا. تو اس بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے اندر کہ صرف یہ ملاپ صرف لذت حاصل کرنے کے مقصد کے تحت نہ ہو. اب تو آپ کو نا کہانیاں ملتی ہیں بڑی بڑی, بس اوقات آپ کے سوشل میڈیا میں جو ہم میں نے شادی جو ہے نا وہ بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں کی, کھلے عام یہ بات کہی جاتی ہے ہم نے شادی بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں کی, یہ ذہن سازی کی جاتی ہے. تو قرآن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے فاتو نساؤکم حرص لکم, یہ جو حرص کا نا کھیتی کا ہے, یہ کنایہ اس بات کی طرف, توجہ اس طرف دلا دے گی, یہ کنایہ اس بات کی طرف کہ میاں بیوی کا یہ ملاپ محض لذت حاصل کرنے کے مقصد کے لیے نہ ہو بلکہ انسانی نسل کے بڑھوتری کا ذریعہ اسے سمجھنا چاہیے. کہ جس طرح ایک کاشتکار اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے اور تو اس کا اصل مقصد پیداوار کا حصول ہوتا ہے, اسی طرح یہ عمل بھی دراصل انسانی نسل کی بقا کا بڑا ذریعہ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ٹھیک ہے نا کہ میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہوگی اپنی امت کی کثرت, اور میں اس پہ فخر کروں گا, فخر کی چیز ہوگی وہ ٹھیک ہے نا. اب جو چیز فخر کی چیز تھی ہمارے لیے وہ عیب ہو گئی ہے, ہمارے لیے عیب ہو گئی, اور جو عیب کی چیز تھی وہ آج فخر کی چیز ہو گئی ہے, یہ بری بات ہے. کہ اصل اس کا مقصد یہ کہ عمل نسوانی جسم کے اس حصے سے ہونا چاہیے جو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا. اس آیت کے اندر یہ بات اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ عمل نسوانی جسم کے اسی حصے میں ہونا چاہیے جو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے. پیچھے کا جو حصہ اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا اس کو فطرت کے خلاف جنسی لذت کے لیے استعمال کرنا حرام ہے. ظاہر ہے جہاں بیج ڈالنا ہے, جہاں بیج کا فائدہ ہوگا, اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق میں ایک حصہ بنایا ہے, اور پیچھے کا حصہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے نہیں بنایا تو وہاں لذت حاصل کرنا پھر اسلام میں حرام ہے. اور تیسری بات یہ بتائی کہ نسوانی جسم کا اگلا حصہ اس غرض سے بنایا گیا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے راستہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. یہودیوں کا خیال تھا کہ اس حصے کی مباشرت کرنے کے لیے بس ایک ہی طریقہ جائز ہے, یعنی سامنے کی طرف سے. اگر مباشرت آگے کے حصے میں ہو لیکن اس تک پہنچنے کے لیے راستہ پیچھے کا اختیار کیا جائے تو وہ کہتے تھے اولاد بھیگی پیدا ہو جائے گی. یہ غلط ہے. جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے مخصوص جگہ بنائی ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, آگے سے بھی پیچھے سے بھی, ٹھیک ہے نا. لیکن جو حصہ اللہ رب العزت نے اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا, پیچھے کا حصہ, اس کو استعمال کرنا حرام, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں اکیلے میں اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں. تو اس بات کا تذکرہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو تم اسے جا کر ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک. ہم تو نہیں کہتے ان کو, ہم تو ان کو غیر مقلد کہتے ہیں. جی بھائی, چرس بھی حرام ہے, چرس بھی حرام ہے, لیکن اس کے لیے شریعت نے اسلامی قاضی کو اختیار دیا ہے, اور اس کے بعد ایک اختیار ہوتا ہے تعزیرات کا کہ جو سزا وہ تجویز کرے. تو بڑی سے بڑی بھی سزا عبرت کے لیے تجویز کر سکتا ہے. شراب کے لیے تو حدود ہے نا جو شریعت نے مقرر کر رکھی, باقی نشے کی چیزوں کے لیے تعزیرات ہیں. اسلامی قاضی اس کے لیے کوئی بھی سزا تجویز کر سکتا ہے, اور حدود ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر منسوخ نہیں ہو سکتے, کوئی اس میں ترمیم نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا, اور کوئی اسے معاف بھی نہیں کر سکتا. شادی ہو گئی اور بعد میں شوہر شراب پینا شروع ہو گیا تو ظاہر ہے کافر تو نہیں ہوا, لیکن بس اللہ کرے جلدی سے اس مصیبت سے وہ جان چھوٹ جائے. نکاح تو رہتا ہے, اگر اسے حلال سمجھتا ہے تو پھر بیوی نہیں رہے گی, پھر بیوی نہیں رہے گی, پھر بیوی نہیں رہے گی. جی ہاں, نہیں وہ نہیں ہے, وہ نہیں, وہ آرام نہیں, وہ آرام نہیں, نہیں وہ نہیں ہے, وہ نہیں. ہاں جی, وہ کھیلوں میں بہت ساری شکلیں ہیں آج کل, تو کھیلنے جائیں جو ہار جائے گا وہ پیسے دے گا, یہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا. کرکٹ کے گراؤنڈ وہ پیسے دے گا جو ہار جائے گا, تو حرام ہے, ٹھیک ہے نا. بہت ساری شکلیں ہیں اس کی اب تو. نہیں 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 بھائی, اس میں تو یہ تھا کسی, یہاں تو سب کو حصے ملتے ہیں نا بھائی, یہاں تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ قرآن دادی سے نکالتے ہیں کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا, بزرگ آدمی ہو. جی بھائی, سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.